السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر جان رائیڈن. اور سامعین، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کے مختلف خطوں کے لیے 2017 کا سال کیسا رہا، اور مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے 2018 سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں، اور ممکنہ طور پر کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان سمیت امریکہ اور یورپ سے براہ راست ٹیلی فون لائن پر آپ کو سال نو کو خوش آمدید کہنے کے لیے کی گئی خصوصی تیاریوں اور سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بھی بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے بات ہوگی ایران میں جمعرات کے روز سے شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں سے، جو اطلاعات کے مطابق اب ملک کے بڑے شہروں تک پھیل گئے ہیں، اور اب حکومت کے حامی بھی کہا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور سامعین، آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ ایران میں مقیم کئی تجزیہ نگاروں اور صحافیوں کو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا، لیکن سب نے ان مظاہروں پر، اس ٹاپک پر بات کرنے سے معذرت کی ہے. اس آگے چل کر اس کی وجہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. لیکن اس وقت ترکی سے ہمارے ساتھ ہیں فرقان حمید صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں آپ. جدہ سے ایک اور سینئر صحافی شاہد نعیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان سے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر اور ویل نون تجزیہ نگار مشتاق مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. اور کچھ دیر میں انور اقبال صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں، وہ بھی یہاں واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے. فرقان حمید صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ اس میں کون سے طبقے اور گروہ شامل ہیں، اور کن علاقوں میں اس کی شدت جو ہے مظاہروں کی وہ اس وقت نظر آ رہی ہے؟ تازہ صورتحال کیا ہے ایران میں؟
تقریباً 2009 سے کوئی ایسے واقعہ رول مانے ہوئے تھے حکومت کے خلاف، کوئی احتجاج اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا تھا جبکہ اب ہو رہے ہیں. کہ انہوں نے شروع کیا تھا مہنگائی کے خلاف، لیکن اب اس کو حکومت اور بلکہ انہوں نے دیکھا کہ خمینائی کے خلاف جو ہے عوام نے آواز بلند کرنا شروع کر دی، جو اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ اب عوام جو ہے وہ تنگ آ چکے موڈ میں. خاص طور پر دیکھا جائے کہ پورے ایران کو اب موڈیوں کے خلاف جو ہے یا امام کے خلاف جو ہے یہ کہتا چلا کہ خراب ہے، جو آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کو اب روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ عوام کو کافی عرصے تک، کئی سالوں تک ان مولویوں نے دبائے رکھا ہے، ان کی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں نظر آ رہا. لیکن پہلی بار یہ ایسا ہوا کہ عوام نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف اور مولویوں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیا. اگر انہوں نے پہلے سب سے پہلے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ شروع کیا تھا، لیکن یہ مہنگائی اب پیچھے رہ گئی ہے، اور جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے وہ آوازیں بڑھتی جا رہی ہے. عوام جو ہے وہ جو سوئے ہوئے تھے عوام جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اب ان کو بیدار ہونا شروع کر دیا. اور اس موقع سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ جو ہے ایران جو دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، پہلا موقع ہوگا کہ دوسرے ممالک کو یہ موقع ملے گا کہ وہ بھی ایران کے معاملات میں دخل اندازی کرے. اور ایران نے جو جسے کہتے ہیں انتہا پسندی کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انتہا پسندی پہلے کسی بھی دوسرے ممالک میں نہیں تھی. یہ جب سے ایرانیوں نے، مولویوں نے یہ اقتدار سنبھالا تھا، اس وقت سے انہوں نے انتہا پسندی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اس آدمی اسلام میں انتہا پسندی اس وقت صحیح معنی میں شروع ہوئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انتہا پسندی جو ایران سے شروع ہوئی اب ایران ہی جا کر ختم ہوتی ہے یا نہیں، عوام جو ہے اس بارے میں کیا کرتے ہیں. کیونکہ جو ہے اب رکنے والے مظاہرے لگتے نہیں، کیونکہ مظاہروں نے جو مہنگائی کا رخ اختیار کیا تھا اس کی جگہ اب جو مولویوں کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف انہوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی. کیونکہ ایک دیکھا جائے سب اس مالک ہی پوزیٹو جو ہے پہلو بھی رکھتا ہے.
جی آپ کو فرقان حمید صاحب، دوبارہ ہم ٹرائی کرتے ہیں، پروڈیوسر سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ دوبارہ آپ کو کال کریں. آواز آپ کی بالکل کلیئر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ سیکنڈز میں دوبارہ آپ کو لائن پہ لیتے ہیں. شاہد نعیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی,
آپ کی آواز جو ہے نسبتاً بہتر ہے شاہد نعیم صاحب, آپ بتائیے گا. کسی حد تک تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے, فرقان حمید صاحب جو بتا رہے تھے کہ یہ مظاہرین جو ہیں ایران میں, یہ حکومت خلاف اور مہنگائی کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, یہ ان مظاہرین کا مطالبات جو ہیں وہ کیا ہیں؟
دیکھیے شہنا صاحب, یہ بنیادی طور پر جو مطالبہ ان کا ہے وہ تو مہنگائی کے خلاف ہے. عام طور پہ وہاں پر جو مظاہرے ہوا کرتے تھے مذہبی مظاہرے ہوا کرتے تھے, مظاہرے کیا مذہبی اجتماعات ہوا کرتے تھے وہاں پر بڑے پیمانے پر, اس پہ کوئی خلفشار نہیں ہوتا تھا, کسی قسم کی انتشار پسندی ظاہر نہیں ہوتی تھی, اگر اندرونی طور پر ہوتی بھی تھی تو پریس میں یا اطلاع میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ پچھلے چار دنوں کے اندر جو ہے کئی افراد جو ہے ہلاک بھی ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ اور ابھی دیکھیے کہ تقریباً 70 شہروں کو جو ہے کال دی گئی ہے ہڑتال کی اور مظاہرے کی. تو یہ سب سلسلہ وہاں پر جاری ہے اور اس پر کیا رد عمل آئے گا یہاں مقامی سطح پر ابھی تک کوئی رد عمل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس ملک کا بھی احتجاج کا کوئی مزاج نہیں ہے کبھی بھی رہا ہے, تو ایسی چیزوں کی ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کر رہے, ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے. تو ایران کیونکہ ایک طرح سے اپنی مذہبی مظاہروں میں جو ہے اور مذہبی اجتماعات میں جو ہے وہ معروف تھا, لیکن اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی حمایت کی ہے کہ وہاں پر مہنگائی کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی وہ بھرپور حمایت کرتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اس طرح سے اور بھی ممالک آئیں گے بیچ میں, تو وہاں پر جو حالات کو خراب کریں گے, اور حالات ممکن ہے اندرونی طور پر خراب بھی ہو, لیکن یہ کہ ہر طرح سے حکومت کے خلاف یعنی خامنئی کے خلاف نعرے لگے ہیں پہلی بار, اور اس طرح سے اور بھی کئی مظاہرے جو اس طرح کے ہوئے ہیں وہ بھی ہوا ہے, اس میں ایک نہیں چلتے ہوں شہروں میں یہ ہو رہا ہے. یہ سب صورت حال ہے, اس پہ قابو پانے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے وہاں پہ, اور ورنہ یہ کہ یہ اور پھیلے گا.
ٹھیک, اوکے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ خامنائی صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی نعرے سننے میں آ رہے ہیں, تو فرقان حمید صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کیا ان کو ہم حکومت مخالف احتجاج کہیں, یہ اسلامی انقلاب جو ہیں اس کے خلاف بھی آوازیں آ رہی ہیں اس کے خلاف کہیں, یا پھر صدر روحانی کے خلاف یہ احتجاجات ہو رہے ہیں؟
نہیں, اب دیکھا جائے تو جو انتہا پسندی کے خلاف جو مہنگائی نے جو رخ اختیار کیا تھا, مہنگائی کی وجہ سے جو احتجاج مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور وہ مہنگائی کی بجائے جو ہے وہ مولویوں کے خلاف جو ہے انتہا پسندی کے خلاف رخ اختیار کرتا جا رہا ہے. مولویوں نے جو پورے تقریباً 20 سے 30 سال تک جو ہے انہوں نے حکومت اپنی جاری رکھی ہے, عوام پر گرفت جاری رکھی ہے, اور عوام کو آگے پیچھے تک نے آواز نکالنے تک کی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. ایران ہمیشہ جو ہے دیکھا جائے ایران نے صرف اب ایران ہی نہیں بلکہ ایران نے دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی. ایران نے دوسرے ممالک میں انتہا پسندی کی دیکھا جائے تو تحریک جو ہے ایران ہی سے شروع ہوئی, انتہا پسندی کا جو آغاز ہوا تھا دنیا عالم اسلام میں وہ ایران ہی سے ہوا تھا. اب یہ ہے کہ عوام جہاں کی عوام کے پسے ہوئے عوام سے جو عوام کے سو رہے تھے اب انہوں نے بیدار ہونا شروع کر دیا, انہوں نے اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دیا, انہیں مہنگائی کے خلاف کرنے کی بجائے جو ہے وہ خامنائی کے خلاف جو ہے ان کی انتہا پسندی کے خلاف جو ہے ان کے مذہب کے خلاف جو ہے جو انہوں نے جو اپنا سلسلہ جو 20-30 سالوں سے کیا ہوا تھا اس کو روکنے کے لیے, اس کو ایران میں نئے انقلاب لانے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ پہلی ملک.
جی, ان کی لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ ہم فرقان حمید صاحب کو لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ تہران کا نقطۂ نظر جو ہے اس حوالے سے کیا ہے. مشتاق مہر صاحب جو ہیں ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم مشتاق مہر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی مشتاق مہر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کیونکہ جس طرح فرقان حمید صاحب ترکی سے ہمیں بتا رہے تھے کہ بظاہر تو یہ مظاہرے جو ہیں بدعنوانی انتہا پسندی کو ہوا دینے خطے میں اور کم تر معیاری زندگی دینے کا الزام ہے ایران پر, اور یہ مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں, کیا آپ کو بھی یہی اس کے وجوہات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, یا پھر آپ کی نظر میں اس کے محرکات کچھ اور بھی ہیں؟
میرا بیسک ڈفرینس ہے جی آپ کے دوستوں سے.
جی.
یہ ایران کی جو ایجیٹیشن ہے یہ کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے، یہ سارے ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مظہر ہے، اور ایران میں اس کو اگنائٹ کیا ہے نئی یوتھ نے، نئے لوگوں نے، کیونکہ یہ جو ریولوشن ہے 77 کا، یہ اپنی نیچرل لائف گزار چکا ہے، جو ایک تھیولوجیکل سٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، جو ایک فاسٹ موونگ شیعہ سٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، وہ اپنی مقبولیت کھو رہا ہے، اور یہ ہوا ہے پچھلے الیکشن سے، جبکہ الیکشن میں ایک سائنٹسٹ کو، ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے آدمی کو سلیکٹ کیا گیا، اور جہادی موومنٹس کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی۔ تو یہ بنیادی طور پہ اکنامک سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن ہے، اور بڑی حد تک یہ ریجنل سچویشن ہے۔ جو ارد گرد کے حالات ہیں، افغانستان ہے، ٹرکی جیسا ملک ہے، سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، ان ملکوں سے یہ مختلف ملک نہیں ہے۔ تو یہ ویکننگ آف جو تھیولوجیکل ریولوشن آیا تھا، اس کی ویکننگ میں دیکھتا ہوں، اور دوسرا گورنمنٹ کا کنٹرول میں ویک ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، اور تیسرا اکنامک پاورٹی۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہ پیٹرو ڈالر کنٹری ہے۔ ایک پرانا ایران جس کو میں نے دیکھا ہے 1970 میں، اور آج کا ایران بہت فرق ہے، جبکہ اس وقت $4-5 پہ پیٹرول بکتا تھا، پھر یہ $160 پہ بکنا شروع ہوا۔ تو یہ ریسورسز ہیں، لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ جسے ہم یوتھ بلج کہتے ہیں، جسے ہم پاپولیشن ڈویڈنڈ کہتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔
ٹھیک، اوکے۔ کالرز کچھ ہیں، ان کو بھی ہم سننا چاہیں گے۔ انور اقبال صاحب نے بھی واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرقان حمید صاحب کو دوبارہ ہم نے لائن پہ لیا ہے۔ فرقان حمید صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان جاری مظاہروں کے حوالے سے تہران کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ اوکے، ان کی لائن جو ہے وہ دوبارہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ انور اقبال صاحب، آپ بتائیے گا، یہاں امریکہ میں بیٹھ کر ایران میں ان مظاہروں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
امریکہ میں تو ظاہر ہے، ایران میں ہمیشہ سے دلچسپی لی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اسلامی انقلاب کے بعد ایک ایسے دشمن ملک کے طور پہ، جس کے بارے میں امریکہ کو ہمیشہ تشویش رہتی ہے۔ تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کے مظاہروں پہ جو وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ وہاں پرامن مظاہروں کے خلاف حکومت جو ہے تشدد استعمال کر رہی ہے، اور ایرانی حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے جذبات کا احترام کرے اور ان پہ تشدد نہ کرے۔ اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ ایران سے بڑا شدید رد عمل آیا، اور اس میں ان کے جو پارلیمنٹ کے جو انٹرنیشنل افیئرس ڈائریکٹر ہیں وہ، اور ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، دونوں نے ایران کو، امریکہ کو کہا کہ امریکہ بہت زیادہ خوش نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور فساد اور بغاوت میں اور پرامن مظاہروں میں فرق ہے، ہمارے یہاں پرامن مظاہرے ہو رہے ہیں، فساد یا بغاوت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ایک ہمیشہ ایک جو کچھ لوگ رہے ہیں میڈیا میں، تھنک ٹینکس میں، حکومت میں، جو ایران کو مانیٹر کرتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں دو دنوں سے جو میڈیا میں ان کے حوالے سے آ رہا ہے، تو امریکہ میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے جہاں عوام اسلامی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ مظاہرے مزید تبدیلی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ میں بھی جو انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مظاہروں سے فوری طور پہ ایران میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ بڑی تبدیلی نہیں آ رہی۔ مظاہروں سے مزید مظاہروں کا پیش قیمت ہو سکتے ہیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان مظاہرین بھی فوری طور پہ اس حکومت کو گرانا یا اسلامی سسٹم کو ختم کرنا یا کوئی اس طرح کا مقصد نہیں رکھتے۔
اوکے، فرقان حمید صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے۔ فرقان حمید صاحب، آپ بتائیے گا کہ تہران کا نقطۂ نظر جو ہے وہ کیا ہے ان مظاہروں کے حوالے سے؟
تہران حکومت ایران کا تو یہی ہے کہ اس مہنگائی کو جو انہوں نے اٹھایا ہے، جو احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کو دبا دیا جائے، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کو پورے کر دیا جائے۔ لیکن یہ مطالبہ، اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مطالبہ پورا
موقع ہوتے دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ عوام پہلے بھی مہنگائی میں پستی چلی آ رہی ہے, انہوں نے بہت پہلے بھی اس سلسلے میں آوازیں اٹھائی تھی, لیکن حکومت نے کبھی بھی صرف توجہ نہ دی, حکومت نے عوام کی طرف ذرا توجہ نہ دی, لیکن حکومت کا اصلی کام جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ جو ہے اسلامی نظام کا, اسلامی انقلاب کا پروپاگنڈا جاری رکھا جائے, اور تقریباً پچھلے 30 سالوں سے انہوں نے پروپاگنڈا پہ جاری رکھتے ہوئے دوسرے ممالک میں بھی اپنے قدم جما لیے تھے, لیکن اپنے عوام کی طرف انہوں نے کبھی بھی خیال نہ کیا تھا, جس کی وجہ سے اب عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, عوام کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم جب پستے چلے جا رہے ہیں, ہمارے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کو مزید اگر عوام نہ یہ انقلاب کو, اسلامی انقلاب اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو ہمارا یہی حال رہے گا, ہم پستے چلے جائیں گے, اس لیے اب انہوں نے یہی صاحب نے جب مہنگائی سے جو کیا ہے اس سے آغاز کیا ہے, اب اس کا رخ جو ہے انہوں نے وہ حکومت کے خلاف, خاص طور پر اسلامی انقلاب کے خلاف آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہے, جو لگتا ہے یہ کہ یہ ابھی فوری طور پر تو ختم نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ اینٹ رکھ دی گئی, اب یہ بنیاد رکھ دی گئی, اب مظاہروں کا سلسلہ جو ہے مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا, تو حکومت کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے کہ حکومت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے کہ حکومت اس کو دبائے گی, فورس استعمال کرتے ہوئے دبائے گی, لیکن حکومت کب تک اس سلسلے میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا. جی
اوکے, یہ دو طرح کے مختلف ویوز جو ہیں مشتاق مہر صاحب ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یہاں واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں سے کوئی بڑی تبدیلی جو ہے ایران میں نہیں آئے گی, جبکہ ترکی سے فرقان حمید صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مظاہرے جو ہیں یہ موجودہ حکومت کے لیے اس کو کوئی خطرہ ہم کہہ سکتے ہیں؟
اور یہ جو حکومت کا سٹرکچر ہے اسے بدلنا پڑے گا, لیکن جو بات کہی جا رہی ہے کہ تھیولوجیکل بیسس جو ایران کا ہے شیعزم اینڈ پروموشن آف شیعزم اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے اور اس کے لیے بہت بڑی سٹرگل کی گئی ہے, جس میں رضا شاہ پہلوی کو نکالا گیا اور سسٹم کو بدلا گیا, تو اور یہ پھر ایران کی بہت بڑی سکسیس بھی ہے, ایک پرائڈ بھی اس نے لی ہے کہ اس شیعہ فیکٹر کی وجہ سے انہوں نے عراق میں گورنمنٹ چینج کروائی, انہوں نے ارد گرد کے ملکوں میں تبدیلیاں لائیں اور اپنا کراؤڈ اکٹھا کیا, لیکن جو یہ ایک لوکل پرابلم بنے گا اور اس میں جو انٹرنل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ ضرور چینج ہوگا, اور اس کی دو وجوہات میرے ذہن میں ہیں, ایک یہ ہے کہ ایرانی قوم بہت پرانی قوم ہے, بہت پرانی سیولائزیشن ہے, اسٹیبلش سیولائزیشن ہے, اور آپ ایک سرٹن لیول پہ پہنچ کے کلچرل لیول پہ, ایک فلوسافیکل لیول پہ, ایک ڈیولپمنٹ کے لیول پہ پہنچ کے آپ نیچے نہیں آ سکتے, اور دوسرا جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کنٹریز ہے, اگر سعودی عربیہ اتنا پراسپرس ہے, کویت جیسا چھوٹا سا ملک, منونی سا ملک, قطر اگر انٹرنیشنل فٹ بال کر سکتا ہے, تو ایران کے لوگ جو گیس بھی رکھتے ہیں, تیل بھی رکھتے ہیں, جہاں پہ ایک زبان بولی جاتی ہے, وہ یہ چیزیں کیوں نہیں کر سکتے. یہ فیکٹر یوتھ کو بڑا افیکٹ کرے گا, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک ان اینڈنگ پروسیس ہے, یہ پروٹیسٹیشن جاری رہے گی.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کالرز کی جانب جانا چاہیں گے. لکی مروت سے انعام اللہ صاحب, جی السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
السلام علیکم جی.
میڈم, ایران میں حکومت کے خلاف جو صورتحال ہے, کیا اس میں بیرونی ہاتھ ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میرا جو ضمنی سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے بدتر حالات ہیں, مہنگائی کے لحاظ سے, کرپشن کے لحاظ سے, تو کیا یہ امکان ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے مظاہرے شروع ہو جائیں؟ تھینک یو.
جی یہ کوسچن ہم اٹھاتے ہیں محمد طارق چختائی ضلع قصور سے. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام محترمہ, میری طرف سے تمام ویو کی ٹیم اور تمام لسنر, تمام کالر اور تمام تجزیہ نگاروں کو ہیپی نیو ایئر, اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک یہ نیا سال ان کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے. تو فرقان حمید صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, علاقے میں دو سپر پاور ہیں دنیا میں, ایک ہے امریکہ اور دوسرا رشیا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ جتنے اس اسلامی ممالک ہیں، جیسے دیکھ لیں ترکی ہے، پاکستان ہے، کشمیر ہے اور افغانستان ہے، وہاں پر جو حالات کی خرابی، جو معاملات کی خرابی، معاشی مسئلہ تو پوری دنیا کا ہے، کیا یہ خرابی یہ دو سپر پاوروں کا آپس کے کلیش کی وجہ ہے یا اور کی وجہ سے؟
اوکے شکریہ، اٹھاتے ہیں یہ کوسچن کچھ دیر میں. اور اگزی ایجنسی سے گلفام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم، نیا سال مبارک.
جی آپ کو بھی
میڈم. پہلے میں ایک بات کرتا ہوں ڈیزل اور پیٹرول گیس کے بارے میں. ایران میں جو پیٹرول کا پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر تقسیم کرتے ہیں ایران، اور حکومت اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اس کو دیتے ہیں. دوسرا بات یہ کرتا ہوں کہ ایران کا جو تفتیشی ادارہ ہے نا، وہ دوسرے مسلمان ملکوں کی جیسے نہیں ہے. اس نے بہت بڑی بڑی انقلاب سنبھالے ہیں نا، یہ کچھ دنوں کا مظاہرہ ہے نا، کوئی اندیشے کا ضرورت نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں. خدا حافظ.
جی بہت شکریہ آپ کا، کوئی سوال آپ کا نہیں تھا. آپ سے میں جاننا چاہوں گی انور اقبال صاحب، جس طرح کے ہمارے کالر نے بات کی ہے انعام اللہ نے لکی مروت سے، کہ ان مظاہروں کے پیچھے کیا کوئی بیرونی ہاتھ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو تہران نے بھی ان مظاہروں کا الزام جو ہے امریکہ اور سعودی عرب پر لگایا ہے، اس کے کتنے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ دیکھیں، ایک تو آج کل کوئی بھی ملک ظاہر خلا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، دنیا کے تمام ممالک پہ ایک دوسرے کا انفلوئنس ہوتا ہے، اور اس میں سپر پاورز کا بھی ہوتا ہے، نیبرنگ کنٹریز کا بھی ہوتا ہے، جو کہ ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان مظاہروں میں کوئی بہت بڑی بیرونی مداخلت ہے، اور نہ یہ مظاہرے اس نوعیت کے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ کے کہہ سکیں کہ ہاں اس میں بیرونی فورسز کار فرما ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے خود ہوئے ہیں اور عوام کی فرسٹریشن کا اظہار ہے، اور ایران میں مسائل ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مہنگائی بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مظاہرے فوری طور پہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لائیں گے. اور مگر ایک چیز دیکھیں، ایک بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن میں نے جو دیکھی تو دو تین دنوں میں، وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت کا یہ اعتراف کرنا کہ ان مظاہروں میں خواتین بڑی تعداد میں شریک ہو رہی ہیں، اور وہ خواتین جو ہیں وہ حجاب لے کے نہیں آتی، پردہ لے کے نہیں آتی. اور اس میں کسی آفیشل کا یہ کوٹ بھی تھا کہ ہم کتنی عورتوں کو گرفتار کریں، اب تو کوئی بھی اس ان مظاہروں میں کوئی بھی حجاب پہن کے نہیں آتا. تو یہ جو خواتین کا خاموش اظہار ہے، یہ ظاہر ہے کسی بیرونی ہدایت نہیں ہوا یا بیرونی مداخلت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایران میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں بعض حوالوں سے، ان کے خلاف ریزسٹنس ہمیشہ موجود رہی ہے. ایرانی معاشرے کو جس طرح بہت زیادہ مذہبی بنا دیا گیا ہے، اس کے خلاف بھی ریزسٹنس رہی ہے. مگر میں بہرحال اپنی یہی سمجھتا ہوں کہ حالات قابو میں ہیں. رہی بات آپ کے جو کالر نے پوچھا تھا کہ کیا اس طرح کے مظاہرے پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، تو پاکستان میں تو مظاہرے ہوتے ہی رہتے ہیں. پاکستان اور ایران میں ایک فرق ہے، بلکہ پاکستان اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک میں، پاکستان میں مظاہروں پہ اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی جس طرح کے
اور دھمکیاں بھی نہیں دی جاتی. بالکل، آج جو تہران ہے، وزیر وزارت دفاع جو ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرین سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی اجتماع سے دور رہیں. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ظاہر پاکستان میں ہمیں سننے میں نہیں آتے.
اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ عوام کی فرسٹریشن نکلتی رہتی ہے پاکستان میں ہر تھوڑے سے بعد، تو مظاہروں کی صورت میں بہت بڑا ہنگامہ اس لیے نہیں ہوتا کہ فرسٹریشن نکلتی، جبکہ ایوب خان کے زمانے میں تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا. لیکن اب ہمارے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں تو عوام یہ نہیں ہوتا کہ اچانک سارے جمع ہو گئے کسی ایشو پہ پھٹ پڑے، یہ نہیں ہوتا پاکستان میں.
اوکے مشتاق مہر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، ابھی جو شاہد نعیم صاحب ہمارے ساتھ تجزیہ نگار تھے جدہ سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس وقت سیاسی بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہے ایران میں، اس سے امریکہ اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے کیا ہیں؟ اس پہ؟
جی جی وہ ایکسپرٹ کریں گے جی, اس لیے کہ ویسٹ تو ویسٹ جو ہے وہ ایران کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے, وہ ایک کلوز سوسائٹی نہیں دیکھنا چاہتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا ایک پیوٹل رول ہے اس ریجن میں, کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے, وہ مڈل ایسٹ میں ایک میجر رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے پاس ریسورسز ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ انڈین اوشن کی بات کریں تو ایران کا ایک بہت بڑا رول ہے, اگر ایران میں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو دنیا کی ٹریڈ ڈسٹرب ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ چاہے گا کہ وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن ہو, ویسٹ یہ نہیں چاہے گا کہ گورنمنٹ وہاں پہ اپسٹ ہو یا گورنمنٹ وہاں پہ چینج ہو یا پہ خون خرابہ ہو, وہ کافی خون خرابہ دیکھ بیٹھے ہیں, لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ گورنمنٹ وہاں پہ ریلیکس کرے اور وہ باقی جو ارد گرد کے ملک ہیں ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھے, خاص طور پہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو سموتھ کرنے کے لیے اپیل کریں گے, اور وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو انٹرنل کنٹرولز ہیں ان کو دور کیا جائے, اور خاص طور پہ بزنس میں لبرلزم لائی جائے, اس لیے کہ جرمنی اور دوسرے ممالک نے کہا ہے کہ وہ میسو قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں ایران میں, تاکہ سینٹرل ایشیا میں وہ جا سکیں اور سینٹرل ایشیا کو رشین ڈومینیشن سے وین اوے کر سکیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی گریٹ گیم جسے کہا جاتا ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس میں چائنا کا بھی رول ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ویسٹ کا جو مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو کلوز سوسائٹیز ہیں, کمیونسٹ سوسائٹیز ہیں, جو ڈکٹیٹرشپس ہیں, کسی طرح ان کو ویکن کیا جائے اور ان کی پیرافری پہ جو ملک ہیں انہیں کوئی بریدنگ سپیس دی جائے.
اوکے انور اقبال صاحب, آپ بتائیے گا کہ ان مظاہروں کا اس کا جو مستقبل ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اندر جی, ابھی پچھلے کالر سے میں نے بڑی مناسب بات کی ہے, جہاں تک جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ براہ راست مداخلت مظاہروں میں مجھے نظر نہیں آتی, لیکن ایک وہاں ایک گریٹ گیم جو انہوں نے بات کی, گریٹ گیم ہمارے یہاں بڑے بہت معنوں میں استعمال ہوتی ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ جو پالیسیز ہیں اس وقت میئر پاورز کی بہت حد تک اسی طرح جس طرح آپ کے پچھلے صاحب نے فرمایا کہ وہاں اس پورے ریجن میں مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم نے دیکھا عرب اسپرنگ آیا, اس کی ویو گزر گئی, پھر وہاں سعودی عرب میں ہنگامے ہوئے, اس پہ کنٹرول ہوا, پھر وہاں ایک آپ دیکھیں کہ رائل فیملی کے اندر اکھاڑ پچاڑ ہوئی, اب وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, یمن میں جنگ ہے, شام میں جو کچھ ہوا, پھر آپ فرقان صاحب جو تھے آپ نے, کوئی اور آپ کے جو کمنٹیٹر تھے, انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ ان سارے تناظر میں ایران نے اپنا انفلوئنس بڑھایا ہے, ایران کا انفلوئنس عراق میں بڑھا ہے, شام میں بڑھا ہے, لبنان میں بڑھا ہے, اور بعض جگہوں پہ ایران کا انفلوئنس مثلاً شام میں امریکی مفادات کے خلاف نہیں گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح صدر جو ٹرمپ ہے ان کی اسٹیٹڈ پالیسی جیسے نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی تھی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان ممالک میں جو کلوز ممالک ہیں یا ڈکٹیٹرشپ ہے ان کو اوپن اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ایران ایک بہت بڑا مشکل ملک, بہت بڑا ملک ہے, بہت مشکل ملک ہے, آبادی ایک طویل جنگ لڑ چکی ہے عراق کے خلاف, لوگ انوالو رہے ہیں اسٹرگل میں شہر کے خلاف, اس کے بعد ان کے جو پاکارانہ انقلاب ہیں وہ بہت منظم لوگ ہیں اور انہوں نے معاشرے کے ان طبقوں کو انوالو کر رکھا ہے جو کہ بہت کمزور پچھڑے ہوئے لوگ تھے, تو وہاں کسی بڑے پیمانے پہ کوئی ہنگامہ کرنے کا امکان کم ہے, لیکن اس بات کی توقع زیادہ ہے کہ اگر ایران کے رویے میں تھوڑی سی نرمی آئے, میں سمجھتا ہوں واشنگٹن کی بھی کوشش یہی ہوگی, ایران کے رویے میں تھوڑی سی نرمی آئے تو ایران کی مدد سے جو باقی ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو اوپن اپ کیا جائے. لیکن ایک بنیادی فرق ہے کہ جس طرح وہ جس طرح اوباما ایڈمنسٹریشن ایران کو ساتھ لے کے تبدیلی لانا چاہتی تھی مشرق وسطی میں, تب انتظامیہ لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ دوبارہ واپس گئی ہے سعودی عرب کے ساتھ. لیکن سعودی عرب کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, سعودی عرب کے پاس اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے اس طرح کا ایران پہ ہے جس سے وہ علاقوں میں تبدیلی لائی جا سکے. میں سمجھتا ہوں بہت ایک دلچسپ گیم کا آغاز ہو چکا ہے اور جس میں ہم بہت ساری اکھاڑ پچاڑ دیکھیں گے.
بہت شکریہ آپ کا انور اقبال صاحب ہمیں ٹائم دینے کا، تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے، اللہ حافظ. مشتاق مہر صاحب، آپ جانے سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ اگر یہ مظاہرے جو اس وقت ہو رہے ہیں ایران کے بڑے شہروں تک پھیل چکے ہیں، یہ اگر یہ طول پکڑتے ہیں تو مڈل ایسٹ کا پورا جو علاقہ ہے جہاں آلریڈی ہمیں کافی کیاس جو ہے نظر آ رہا ہے، اس پر اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟
کہ ڈی سٹیبلائز ہوں گے، اور جیسے ہمارے دوست نے کہا ہے کہ ایران نے اپنا انفلوئنس ایکسٹینڈ کیا ہے، وہ لمٹ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو شیعہ پاپولیشن اس وقت بڑی ایسپیڈنٹ ہے ایران کی گروتھ سے، پروگرس سے، وہ ڈس اپوائنٹ ہوگی. اور فائنلی یہ ہوگا کہ جو ایران کے خلاف ہیں خاص طور پہ سیکٹیرین بیسس پہ، وہ لوگ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو یا وہاں پہ سسٹم چینج ہو. کیونکہ یہ جو سارا ریجن جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، یہ میری نظر میں اس وقت میسو پولیٹیکل اکنامک ٹرمائل میں ہے، اور اس وقت کوئی بھی میجر سپر پاور نہیں ہے اس ریجن میں جو انٹروین کر سکے، جو اس کو سنبھال سکے یا کسی کی مدد کے لیے آ سکے.
بہت شکریہ آپ کا مشتاق مہر صاحب، تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے، اللہ حافظ. اور سامعین، اس وقت اس سیگمنٹ کو ہم سمیٹنا چاہیں گے. پاکستان سے خالد فاروقی صاحب، معروف تجزیہ نگار، سینئر صحافی ہیں، وہ اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن ان کی جانب جانے سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کر کالرز ہیں کافی دیر سے، پہلے ان کو ہم سننا چاہیں گے اور پھر ہم بات کریں گے خالد فاروقی صاحب سے ایک اور موضوع پہ. جس طرح کہ آپ نیوز میں سنا کہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ حافظ سعید جس طرح کے پاکستانی سیاسیات میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ اس کے فیور میں نہیں ہے. اس پہ خالد فاروقی صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور السلام علیکم خالد فاروقی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید اینڈ ہیپی نیو ایئر.
جی، ہیپی نیو ایئر، السلام علیکم.
جی خالد فاروقی صاحب، یہ جو ڈیفینس منسٹر نے آج کہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پی ایم ایل نون کی جو حکومت ہے وہ بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ وہ حافظ سعید جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں سیاسیات میں وہ اس کے فیور میں نہیں ہیں، اس کے خلاف ہے. کیا اس طرح کے بیانات جو ہیں جس طرح آ رہے ہیں سویلین گورنمنٹ کی جانب سے، ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، عسکری قیادت، وہ کچھ خاموش ہمیں نظر آتی ہے. حافظ سعید کے معاملے میں عسکری اور سویلین حکومت ایک پیش پر ہے؟
دیکھیں، یہ پاکستان میں ایک بڑا ابہام ہے، اور پاکستان میں جو ہماری پالیسیز ہیں بعض اوقات اس میں جو ہمیں جھول نظر آتا ہے کہ یا تو کلیئرٹی نہیں ہوتی یا پھر ایک پیج پر نہیں ہوتے، دونوں باتیں مجھے نظر آتی ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ وزیر خارجہ ہمارے خواجہ آصف جو ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ باتیں کہی تھی، اور انہوں نے ایک بوجھ قرار دیا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ پاکستان کو اس سے جلدی چھٹکارا ملنا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز سے اپنی جان چھڑا سکے. تو بہت اس پر ایک شدید رد عمل بھی پاکستان میں سامنے آیا تھا، اور کچھ حلقوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا تھا، ناخوشی کا اظہار کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ جو قیادت، مذہبی قیادت ہے جس کی نمائندگی حافظ سعید صاحب کرتے ہیں، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں موجود ہے، بلکہ اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے جب لاہور میں ایک ضمنی الیکشن ہوا، تو اس میں ان کی جماعت جو ہے اس سے باقاعدہ طور پہ پارٹیسپیٹ کیا، اور انہوں نے اتنے ووٹ لے لیے جس کی توقع لوگوں کو کم تھی. لیکن یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں. ابھی جو دو تین دن پہلے فلسطین کے حوالے سے القدس ریلی جو نکالی گئی، اس میں بھی وہ شریک تھے، اور اس میں فلسطین کے سفیر شریک ہوئے تو بھارت کا احتجاج سامنے آیا، تو اس لیے فلسطین کو اپنا سفیر کو واپس بلانا پڑا، اطلاعات یہی ہے. سو یہ ایک چیز ہے. اس میں یا تو آپ کا جو کہنا ہے وہ ہے کہ سیم پیج پر نہیں ہو سکتی سیاسی اور عسکری قیادت, یا پھر یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ جو ہے وہ جو اس کے بیانات ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں. یہی مجھے تو یہی نظر آتا ہے. جب
لیکن خالد فاروقی صاحب, یہ دعوے تو سویلین حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ خواجہ آصف جو ہیں امریکہ کے دورے کے دوران حافظ سعید جیسی جو شخصیات ہیں, دیگر جو وہاں پہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں, ان کو پاکستان کے لیے ایک بوجھ قرار دے چکے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انہیں وقت چاہیے ان سے نمٹنے کے لیے. تو کیا عملی طور پہ آپ کو وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا عملی طور پر بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت, پنجاب کی حکومت اور مرکز میں جو پی ایم ایل نون ہے, یہ ان کے خلاف ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں میں کئی ریلیاں جو ہیں حافظ سعید صاحب نکال چکے ہیں, ان کو کہاں تک روکا جا رہا ہے؟
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو مذہبی ووٹ ہے اس کے حصول کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں کوشش کرتی رہتی ہیں, اور یہ تو ٹھیک ہے کہ لاہور میں جو ایک ضمنی الیکشن ہوا اس میں جو جماعت دعویٰ ہے اس کے جو فالوور تھے انہوں نے الیکشن لڑا, اور اس میں انہوں نے تقریباً 7,000 کے قریب 7,500 ووٹ بھی انہوں نے لیے. لیکن اس کے بعد دیکھیں نا کیا ہوا کہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے مسلم لیگ نون جو ہے, یہ مذہبی جماعتوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک آگے گئی ہے, اور انہوں نے ایون اگرچہ اس سے ایک بالکل ڈیفرنٹ مکتب فکر ہے دوسرا, جنہوں نے اسلام آباد میں فیض آباد میں دھرنا دیا راولپنڈی کے اور اسلام آباد کے درمیان, تو لیکن ان کی وہ شرائط بھی حکومت ماننے کے لیے تیار ہو گئی جو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کی حکومت کو نہیں ماننی چاہیے. اس میں اگرچہ کہا گیا کہ وہ معاہدہ جو ہوا اس میں عسکری قیادت بھی شامل تھی, اور دباؤ نون لیگ کی قیادت یہ دیتی ہے کہ ان پر ایک دباؤ تھا ایک معاہدہ قبول کرنے کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی ووٹ کے لیے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں بالخصوص مسلم لیگ این کا جو ٹلٹ ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت کوشش کرتی ہے. پھر تحریک انصاف کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی اس ان مذہبی عناصر کو اپنی جماعت کے قریب رکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حقانی مدرسہ حقانیہ جو ہے مولانا سمیع الحق کا, اس کا باقاعدہ طور پہ اتحاد ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھ.
بالکل.
اب ہم کدھر جائیں, ہم کس لبرل سوچ کی تلاش میں نکلیں, کس بندے کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان میں واقعتاً کوئی ایسی ایک سٹیٹ چاہتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اپنے مذہبی عقائد کی تو پوری آزادی ہونی چاہیے ادا کرنے کی, لیکن لوگوں کو رواداری میں اور ایک لبرل اور ایک ترقی پسند سوچ میں بھی لوگوں کو اس طرح کھل کے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. اگر آپ یہ محض زبانی دعوے کرتے رہیں گے, خواہ اس میں عسکری قیادت آئے یا سیاسی قیادت آئے, اگر یہ محض زبانی دعوے کرتے رہیں گے تو یہ جو حافظ سعید یا دوسرے باقی جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے, ہمیں دوہری پالیسی نظر آئے گی, اور ہمیں حقیقت کی طرف جو قدم ہے آگے بڑھائیں ہم اپنی سوسائٹی کو ایک آزاد سوسائٹی بنانے کا, اس کی طرف ہمیں مایوسی ہوگی.
جی بہت شکریہ آپ کا خالد فاروقی صاحب, ابھی ہمارے ساتھ رہیے. اس موضوع پہ کچھ کالرز ہیں, وہ کچھ کہنا چاہیں گے, پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. دیر سے لیاقت الملک صاحب, السلام علیکم. شفیع چترال سے. جی
السلام علیکم. جی
السلام علیکم.
شفیع چترال بولی, بہت شکریہ جی کال لینے کا. گزارش یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب عدالتیں جو ہے ان کو بے قصور کر کے باہر نکال دیتے ہیں, سیاسی حکومتیں جو ہے وہ اس کو نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں آ جائے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ سیاست پہ نہیں آ سکتا, یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ حکومت ان کو نہیں چاہتا, لیکن عدالت سے جو ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ حافظ سعید صاحب سیاست پہ نہ آئے, اس کو آنا چاہیے. بہت شکریہ.
اوکے شکریہ آپ کا. دیر سے لیاقت الملک صاحب. جی
جی السلام علیکم. شہناز میں حیران ہوں کہ حافظ سعید صاحب ایک آزاد اسلامی خود مختار ملک کے شہری ہیں, اور بات یہ ہے کہ جتنی بھی دینی پارٹیاں ہیں وہ مین سٹریم پالیٹکس میں بالکل قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی ان کی نمائندگی ہے اور حکومتوں میں بھی رہے ہیں. اگر آپ اس سعید صاحب کے الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، پارٹی نہیں بناتے تو کہتے یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ سیاست میں مین سٹریم پالیٹکس میں نہیں آتے ہیں، یا لبیک والے نہیں آئے تو کہتے یہ ایکسٹریمسٹ ہے، مین سٹریم پالیٹکس میں نہیں آتے، اور جب آ جاتے ہیں تو انڈیا والے جو ہے.
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. خالد فاروقی صاحب، آپ نے دو کالرز کو سنا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے اس میں ان کی رائے جو ہے وہ غلط بھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے تو پھر ہماری حکمران جماعت یا ہماری حکومتیں جو ہیں یہ غلط بیانی کیوں کرتی ہیں؟ ہماری عدالتیں اگر ان کو چھوڑنا چاہتی ہیں، اگر چاہتی ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لیں، تو پھر ان پر کسی پابندی کی ضرورت نہیں رہ جاتی. بنیادی طور پہ جہاں میں نے بتایا کہ ابہام پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ایک طرف کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ان کو سیاست سے، ان کو الیکشن کمیشن میں ان کی رجسٹریشن روکنے کے لیے اپنی طرف سے کاروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں مخالفت کی جاتی ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں. بحیثیت آزاد شہری کے کسی بھی شخص کو حصہ، حافظ سعید کو یا کوئی اور صاحب ہوں، سبھی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حصہ لیں پورے سسٹم میں، سیاسی سسٹم میں حصہ لیں، اور جو ان پر ایکسٹریمسٹ ہونے کا جو الزام لگتا ہے وہ بھی ختم کریں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہماری حکمران جماعت قوم سے سچ بول رہی ہے؟ کیا اس کے لیڈر جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ ریاست کے متوازی کام کرتا ہو، وہ اس پہ کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور ہونی چاہیے. لیکن عدالتیں اگر فری کرتی ہیں، اگر سارا جو ہے، جو ہمارے ادارے جو ہیں وہ فری کرتے ہیں، تو پھر ایسے بیانات دینے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا جیسے ہمارے معزز وزراء جو ہیں.
جی بالکل، لیکن خالد فاروقی صاحب بالکل،
اور جو وزیر دفاع نے
نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے، لیکن یہاں پھر یہ بھی کوسچن اٹھتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کہاں تک خود مختار اور آزاد ہیں، اور یہ کوسچن جو ہے صرف پاکستان سے باہر نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی یہ کوسچن اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے، ریویو کریں گے 2017 میں رونما ہونے والے بڑے واقعات کو، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ 2018 جو ہے وہ مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے اس سال میں کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس سے کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی سامین، اور خالد فاروقی صاحب کے علاوہ دو اور سینئر صحافیوں اور تجزیہ نگاروں نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. مسعود عبدالی نے یو ایس سے، اور منظر وسیم صاحب جو ہیں وہ لندن سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. آپ دونوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خالد فاروقی صاحب، پاکستان سے ہی آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا 2017 جو ہے یہ پاکستان کے لیے یہ سال جو ہے کیسا رہا، کیا پاکستان نے کھویا اور کیا پایا ہے اس سال میں؟
دیکھیے ایک بمپی روڈ ہے جس پر پاکستان سفر کرتا ہے، اور ہچکولے لیتی ہوئی گاڑی جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتی نظر آتی ہے. اور اس میں بھی سب سے زیادہ جس چیز کا یہ ملک شکار ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک معاشی اعتبار سے معیشت جو ہے وہ تنزلی کا شکار رہتی ہے، اور دوسرا سیاسی عدم استحکام. آپ دیکھیے کہ جو 2016 کے لاسٹ میں شروع ہوا تھا پاناما کا کیس، اس میں نواز شریف نااہل ہو گئے، عمران خان جو ہیں ان کو صادق اور امین کی ایک اسٹیمپ ان کے اوپر لگ گئی، شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مائنس نواز کو ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے باغ دوڑ شروع کر دی ہے. یہ تو رہا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جس میں ہم نے ایک وزیر اعظم کو، منتخب وزیر اعظم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. سو یہ سیاسی اعتبار سے تو پاکستان کے لیے یہ سال جو ہے وہ کافی ایک دھماکہ خیز، اور اس میں ایسے واقعات جو ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہی گئے ہیں. معاشی اعتبار سے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ گرتی جا رہی ہے. اس اسٹاک مارکیٹ میں ایک بوم تھا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تقریباً 5,000 کے قریب تک اس کے پوائنٹس پہنچ چکے تھے, لیکن اب وہ پھر ڈکلائن کی طرف آ گئی. یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں ہے. ہم اپنے پلاننگ میں, ہم اپنے پروجیکٹس میں, ہم اپنے عالمی اداروں کے ساتھ, ہم خود اپنے عوام کے ساتھ, ہماری حکومتیں جو ہیں وہ سچ نہیں بول رہی ہوتی. وہ ایک ایسی معیشت کا ایک بنا کے ہمیں غبارہ سا دکھاتی ہیں, جو جب پھٹتا ہے تو اس کے بعد نظر ہی آتا ہے کہ یہ سارا ایک خواب تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ملک کے لیے ایک پرابلم کا یہ سبب ہے. لیکن جو پاکستان کو جو چیز اثر انداز جو بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ ہمارا افغان بارڈر ہے. افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے دیکھیے پاکستان کو وہاں پہ جو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی,
وہ ایک معاملہ ہے. پھر ہمیں اس میں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اس میں بڑی ناہمواری, یہ ٹرمپ حکومت کے آنے کے بعد بالخصوص جو ہے, اور پاکستان کو انہوں نے جیسے کہا امریکن حکام کہتے ہیں کہ پاکستان کو نوٹس بھی رکھ لیا امریکن پریزیڈنٹ نے, اس سے زیادہ تعلقات میں پاک امریکہ تعلقات میں ڈکلائن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی خوشگوار قطعی طور پہ نہیں ہے, بلکہ اپنی تلخی کی انتہا پہ ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں دونوں ملکوں کے, انہوں نے ابھی 2-3 دن پہلے ان کی بینکاک میں کوئی ملاقات ہوئی ہے. سو یہ سال جو ہے ہمارا سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے پاکستان کے لیے کچھ اتنا خوشگوار نہیں رہا. جو خارجی اعتبار سے تعلقات ہیں وہ بھی مجھے کچھ اتنے جو ہے وہ نظر بہتر نہیں آئے. ایران سے بھی ہم کوئی اتنے خوشگوار تعلقات میں نہیں ہیں, اگرچہ اس میں بہتری کی کوشش کی گئی ہے. یہ حالات ہیں. اور پاکستان میں بعض بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. دیکھیے نا, دہشت گردی کے واقعات میں کمی ضرور آئی ہے, لیکن جو ایک انتہا پسندی کی جو ایک لہر ہے اس کو ہم روکنے میں بحثیت مجموعی, ایک جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. مشال خان کا قتل ہمیں ابھی تک یاد ہے, عبدالولی خان یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو کس طرح سے مارا گیا, کہ کتنا ان کو ان پہ تشدد کیا گیا. یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کے لیے. پھر اسی طرح سے جو ہمارے معاملات ہیں جو عوام ہیں بالخصوص ان کے لیے, میرا خیال اس ملک میں وہ عوام کی نہ تو نمائندگی ہے کسی فورم پہ, نہ پارلیمنٹ میں ان کی صحیح طرح سے نمائندگی ہے, نہ ہی کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں ان کی آواز ان کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے کوئی بات کرنے والا ہو. تو عوام غربت اور افلاس کی اسی چکی میں جس میں پہلے وہ پستے رہے ہیں اسی میں ہی ہیں. یہ ہیں پاکستان کے مجموعی طور پہ حالات. اب 18 میں پھر امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے استحکام کا سال ہو اور عوام کے لیے قدرے بہتر ہو.
ٹھیک, اچھا, اوکے, چیلنجز کی بات جو ہیں وہ بعد میں ہم کرتے ہیں. ممکنہ طور پر کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جب مختلف ایشوز کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن مسعود عبدالی صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. آپ یہ بتائیے گا 2017 جو ہے یہ یو ایس کے لیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں, عالمی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی؟
شکریہ شہناز. سب سے پہلے تو آپ کے سامعین کو نئے سال کے مبارک باد. اب انشاءاللہ 3 گھنٹے کے بعد غالباً ان کا نیا سال شروع ہونے والا ہے. اللہ کرے یہ سال سب کے لیے بہتر ثابت ہو. 2017 کے میں امریکہ سے آنے سے پہلے میں ایک ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو انسانی المیہ ہے جس نے اس سال جنم لیا ہے وہ ہے روہنگیا نسل کا قتل عام برما میں. اور اس المیہ کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ اقوام عالم نے اب تک اسے رکوانے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا. یعنی دیکھا جائے تو صرف چین, روس اور ہندوستان وہ ملک ہیں جو اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ساری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے, لیکن ہم نے اسے رکوانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا. کسی ملک نے اسے کسی ایک ملک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے علاوہ ایک اور بات جو مجھے ذاتی طور پر بڑی اہم لگتی ہے کیونکہ میرا بھی تعلق میڈیا سے, اس سال ساری دنیا میں 81 صحافی مارے گئے ہیں. گزشتہ سال 93 مارے گئے تھے, تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے. سب سے زیادہ ہلاکتیں جو میکسیکو میں ہوئی ہیں, اس کے علاوہ افغانستان, شام, ترکی, ایران, عراق, ہر جگہ لوگ مارے گئے. اور اس وقت بھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں 250 صحافی دنیا کے مختلف ملکوں میں جیلوں میں ہیں اور بعض جگہ وہ تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میڈیا کے لیے, صحافت آزادی اور صحافت کے لیے یہ سال بہت اچھا ثابت نہیں ہوا. اب اگر ہم امریکہ کو آتے ہیں تو امریکہ میں ایک بڑی عمدہ بات جو ہوئی ہے اس سال, جو پازیٹیو بات میں کہوں گا, وہ یہ کہ امریکہ کی معیشت مثالی رہی ہے اس سال. مثلاً یہ کہ اس وقت امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 4.1 سے بھی کم ہے, جو گزشتہ سال 7% کے قریب تھی 2016 کے آغاز میں. اس کے ساتھ اجرتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور ایک اور بات جو سبھی خالد فاروق صاحب پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے تھے, اس کے مقابلے وہ کہہ رہے تھے غالباً 5,000 سے گر گیا, وہ کافی کمی آئی. امریکہ میں صرف اس سال کے دوران جب سے صدر ٹرمپ نے الیکشن جیتا ہے نومبر سے, इंडेक्स 4500 बढ़ा है, यानी 25% इजाफा हुआ है, जब एवरेज इजाफा जो था सालाना 5 से 8% होता था। तो इस लिहाज से अमरीकी मईशत जो है उसने खासी यानी उसमें बहुत बेहतरी आई है। इसी वजह इसके अलावा अगर सियासी तौर से देखा जाए तो अमरीका में जो बड़े बड़े दिलचस्प सनसने खेज और बड़े मसाइल आए वो था रूसी मदाखलत का इल्ज़ाम जिसके ऊपर बाकायदा मिलर कमीशन बना, और इंतहाई ट्रंप की इंतहाई मुहिम के जो सबक सरबराह हैं और दूसरे कौमी सलामती के मुशीर जनरल माइकल फ्लिन पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद हुई। इसके अलावा एक और बात आपने इस दफा नोट की होगी, खवातीन से बद तहजीबी और काम की जगहों पर जो खवातीन को हिरासत करने के मामले आते हैं उस पर यानी खासी एक्टिविटी नजर आई है। यानी शुरू तो हुआ था ये हॉलीवुड से, जो उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी हुआ, सियासत में भी हुआ, हत्या कि ये हुआ कि आपने देखा होगा 2 अरकान कांग्रेस और 1 सेनेटर को इस्तीफा देना पड़ा। इस और फिर मामला यहाँ तक नहीं, बल्कि एक सीनियर जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट बेंच के कैलिफोर्निया में, वो भी मुस्ताफी हुए। तो ये एक यानी मामला रहा। अब जो अगर हम इस तरह यूरोप के मामला को देखें तो कैटलोनिया में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, यानी कामयाब हुई, रेफरेंडम जीत गए वो, मुअत्तल कर दिए गए, दोबारा जीत गए वो। तो इसी तरह एक और बात जो नजर आई वो ये कि अगरचे के दाइश जो है वो खत्म हो गई है लेकिन इंतहा पसंदी खत्म नहीं हुई, और इंतहा पसंदी जो है अब सियासत में आती चली जा रही है। पहले तो ना सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी होती थी, अब सियासी इंतहा पसंदी
उसमें हमें नजर आ रही है। जी मंसूर अब्दाली साहब आप हमारे साथ रहिए, चैलेंजेस पे आपको से हम बात करना चाहेंगे। मंजर वसीम साहब ने लंदन से हमें ज्वाइन किया है। मंजर वसीम साहब ये बताइएगा कि मिडिल ईस्ट मशरक वस्ती के उमूर के आप माहिर हैं, वहाँ पे 2017 में क्या मुस्बत और मनफी तब्दीलियाँ जो हैं आपने देखी हैं?
जी मिडिल ईस्ट के अंदर तो 2017 बहुत ही इवेंट से भरपूर एक साल रहा, हालांकि हर साल ही ऐसे ही चलता है लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही सीरियस किस्म की चीजें देखने में आई। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो यरूशलम की जो स्टेटस चेंज करने का अमरीका ने ऐलान किया और उसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो एक तरफ हैं। दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब की तरफ आते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि मोहम्मद बिन सुल्तान जो थे उनको क्राउन प्रिंस बना दिया गया, उसके बाद उन्होंने जो अपनी जो थोड़ी सी एग्रेसिव किस्म की पॉलिसीज हैं जो इम्प्लीमेंट जब करनी शुरू की हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी हम देख रहे हैं कि जहां पर कतर के साथ भी ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ यमन के अंदर थोड़ी सी बॉम्बिंग और इस तरह की चीजें ज्यादा हैं, और फिर बहुत से जो अमीर लोग थे सऊदी नेशनल जो थे उनको बुला के कॉन्फ्रेंस के ऊपर और वहां पर सबको अरेस्ट कर लिया गया, 11 जो थे बिलियनर्स को। तो ये इवेंट्स अलग से ये सऊदी अरब के अंदर इस तरह होता रहा। फिर यमन में अगर हम जा के देखते हैं तो अब्दुल्ला सालेह जो थे जो कि बहुत देर से पहले तो सऊदी अरब के साथ थे, फिर उन्होंने हुतीस को सपोर्ट करना शुरू किया और अल्टीमेटली जो थे जब उन्होंने सऊदी अरब को दोबारा सपोर्ट किया तो उन्हीं अपने जो एलाइट से हुतीस उन्हीं के हाथों वो मारे गए और यमन जो था फिर वो बैक टू स्क्वायर वन पे पहुंच गया। जब हम इराक में आते हैं तो जुलाई के अंदर जाके हमें पता चलता है मोसल फॉल हुआ और आइसिस का जो आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कहलाता था बड़ा शहर इराक का वो भी जो कोलेशन ने ले लिया। फिर अगर हम इराक से सीरिया में जाते हैं तो सीरिया में राका जो था जो कि उनका कैपिटल कहलाता था आइसिस का वो फॉल हुआ, और अगर हम आगे चलें यूनाइटेड अरब पॉजिटिव चीजों में देखते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज नजर आती है वो सऊदी अरब के अंदर अलाउ किया उन्होंने औरतों को कि वो गाड़ी चला सकेंगे अगले साल के शुरू में और उसकी इजाजत दी उन्होंने, और साथ ही जो आगे हम देखते हैं कि जो सपोज करें फिगर स्केटिंग के अंदर हिजाब पहन के इजाजत नहीं थी करने की तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की खातून थी उनको इजाजत दी गई कि वो अब फिगर स्केटिंग के अंदर ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगी हिजाब पहन के। तो पॉजिटिव भी बहुत सी चीजें आई और नेगेटिव भी बहुत सी आई, तो ओवरऑल जो था मिडिल ईस्ट जो है, लेकिन नजर ये आ रहा है कि एक जिस तरीके से रीपोजिशनिंग हो रही है कि अल्टीमेटली 2018 के अंदर शायद लगता है कि आगे जाके हालात बेहतर होने के बजाय हो सकता है कि खराबी की तरफ जाएं।
ओके बहुत शुक्रिया मंजर वसीम साहब आपका। खालिद फारूकी साहब आप मुख्तसर हमें बताइएगा एक मिनट में कि 2018 में किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है पाकिस्तान को, अल्लाह ना करे हो लेकिन आपको क्या नजर आता
नहीं चैलेंजेस तो देखिए वो मैंने जो जिन दो मामलों का जिक्र किया मुआशी एतबार से और सियासी एतबार से, अभी जो नया साल शुरू होने वाला है सुबह से उसमें यह है कि एक तो इंतखाबात जो है पाकिस्तान में अगर जमहूरियत अपनी की गाड़ी चलती रहती है तो इंतखाबात होंगे, सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, ये दो बड़े अहम चीजें हैं जो पाकिस्तान में होंगी। तो दुआ ये करनी चाहिए कि ये इंतखाबात अपने वक्त पर हो जाएं और जो सियासी सफर है वो जारी रहे, क्योंकि सिविलियन बालादस्ती होगी, सियासी सफर जारी रहेगा तो हुकूमत जो है वो मुश्किल, पाकिस्तान के आवाम जो है उनकी मुश्किल कदरे कम हो सकती हैं। इसी तरह से जो हमें सबसे बड़ी जो खारजी सतह पे जो बेहतरी की जरूरत है, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में उनको स्टेबल करने की, बेहतर करने की जरूरत है, इस्तेहकाम देने की जरूरत है। जहां पे हमें अमेरिका की तरफ से अग्रेशन नजर आए ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश करते हुए, वहां पे हमें अपनी सफारतकारी को बेहतर करना है और भारत के साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। सीपैक प्रोजेक्ट अगर कामयाब करना है तो इन दोनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो बहुत जरूरी है। ये बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, एक बाकायदा तौर पे एक बेहतर मतवाजन खारजा पॉलिसी होनी चाहिए
और आपका ख्याल है कि 2018 में इन पे फोकस करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब। मसूद अब्दाली साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे, आलमी सतह पर बड़े चैलेंजेस जो हैं वो आपको क्या नजर आते हैं?
जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी पे एक बड़ा मसला है, यानी ऐसा सरतान है जो दुनिया में हर जगह पर है और ये फैल रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी नहीं बल्कि सियासी इंतहा पसंदी, नस्ली मुनाफरत और तहजीबी कशमकश, ये हर जगह नजर आ रही है। अमरीका के अंदर इसमें इजाफे की बड़ी वजह, अफसोस के साथ खुद सदर ट्रंप का रुझान है, इसलिए कि दहशत गर्दी हर वाक़े के खास अंदाज में तबसरा करते हैं हर वाक़े पर, जिसकी वजह से ये इंतहा पसंदी में इजाफा हो रहा है। जैसे मसलन इस साल के दौरान 35 मस्जिद में आग लगाई गई, तो इसके अलावा बड़ी फायरिंग के वाक़ हुए लास वेगास में और टेक्सस में। जो चैलेंजेस नजर आ रहे बुनियादी सतह पर, देखिए एक तो बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है साइबर सिक्योरिटी का है, वो दुनिया भर के अंदर हर लोगों का ख्याल है कि इसमें इजाफा होगा। अमेरिका के अंदर खुद जो मसला है तालीम का है, तालीम में दो मसाइल बहुत बड़े हैं, एक हाई स्कूल का गिरता हुआ मैार, इसके ऊपर सब लोग बहुत परेशान है। इसके अलावा तालीम के लिए जो लोग कर्ज लेते हैं तलबा, वो खास कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब अगर बैन अवी मसले पर आए तो शुमाली कोरिया, यानी ये तनाजा जो है बजाय हलों तो नजर नहीं आता और अफवाह तजा की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने के बावजूद जो है शुमाली कोरिया का एटीट्यूड बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें एक बहुत जो अहम बात रोल अदा कर सकता है वो चीन है, लेकिन अभी आपने देखो कल ही सदर ट्रंप ने चीन पर जो इल्जाम लगाया है और जो कई शुमाली बीजिंग शुमाली कोरिया को तेल फराहम कर रहा है, इस सिलसिले में सदर ने जो ट्वीट में जो जुबान इस्तेमाल की उससे चीन खासा बरहम है। और ये बात बिल्कुल तय है कि अगर चीन और रूस इखलास के साथ अफवाह तजा के पाबंदियों पर अमल दरामद पर राजी न हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। इसमें एक बहुत अहम तरीन बात जो हुई है, आपको मालूम है फरवरी में सब ओलंपिक होने हैं जनूबी कोरिया में, और इसके लिए जो जगह का इंतखाब हुआ प्योंगचांग जो शहर है जहां पर होगा ये शुमाली कोरिया के बॉर्डर से सिर्फ 50 मील दूर है, तो इस लिहाज से एक बहुत एक संगीन यानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसीलिए जनूबी कोरिया ने अमरीका से दरख्वास्त की है कि मार्च तक फौजी मशक्कत उस इलाके में मुअत्तल कर दी जाए, तो ये एक इशू रहेगा। अफगानिस्तान का मसला जो है वो मजीद संगीन इसलिए नजर आ रहा है कि आपने देखा होगा दाज अशरफ गनी जो है उनको खुद अपने सियासी इत्तेहादियों की तरफ से मुज़ाहमत का सामना, भी जो बल्ख के
बिल्कुल और दाइश का असर रसूख जो है वो भी बढ़ रहा है वहाँ पे मसूर अब्दाली साहब। लेकिन टाइम जो है वो बिल्कुल बहुत कम रह गया है, आपसे आइंदा भी मसूर अब्दाली साहब बात होती रहेगी। खालिद फारूकी साहब, मंजूर वसीम साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। और सामीन, अब बात करते हैं उन खसूसी तैयारियों की जो पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में सालिनों को खुशामदी कहने के लिए की गई हैं। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, हमारे रिपोर्टर नासिर महमूद साहब हमारे साथ हैं। जी नासिर महमूद साहब, एक मिनट में हमें प्लीज बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं 2008 को खुशामदीद कहने के लिए और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं?
जी हाँ, 2018 को खुशामदीद कहने के लिए खासतौर पर अगर वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको बर्फी कुमकुमे नजर आते हैं और स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं। और अब इस वक्त चूंकि मैं भी एक मसरूफ बाजार में मौजूद हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि फैमिलीज खासी हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं जो कि अमूमन रात के इस पहर नहीं होती हैं। ये तो होगी इस्लामाबाद की बात, और इसका जो जुड़वा शहर रावलपिंडी उसकी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी तरफ हर साल की तरह इस बार भी जैसे ही निसफ शब होगी और तारीख اپنی پلکیں جھپکے گی تو 2018 کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت ہی زبردست فائر ورکس کا بھی اہتمام کیا جاتا رہا ہے اور اس بار بھی وہی کیا گیا ہے. اگر سیکیورٹی کی طرف آئیں تو چونکہ یہ دارالحکومت ہے اور جس طرح کی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے یہاں پہ عام طور پہ بھی سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے, لیکن ایسے خاص موقعوں پہ پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے دستے جو ہیں وہ بھی ہمیں گشت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
بہت شکریہ ناصر محمود صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین اس وقت ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں لندن, ثاقب راجہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ثاقب راجہ صاحب, آپ بتائیے گا یورپ میں نیا سال شروع ہونے کو کچھ ہی گھنٹے جو ہیں باقی رہ گئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟
سلام, تیاری زور و شور سے ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اسپیشلی لندن میں بہت رات کو جو فائر ورکس ہوتے ہیں وہ بہت مشہور ہے, ہر سال بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں دیکھنے آتے ہیں. گیدرنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آلموسٹ 1 to 2 miles جو ہے لوگوں کی قطاریں اور بھرے ہوتے ہیں, مطلب ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا. اوور آل یو کے کو تو آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے گزشتہ جو سال 2000 ابھی چل رہا ہے, 2017 آخری دن ہے, آخری گھنٹے ہیں بلکہ, چار بڑے واقعات دہشت گردی کے ہوئے تھے جس کے باعث سیکیورٹی ہمیشہ ہائی الرٹ پر رہتی ہے.
لیکن اور کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ثاقب راجہ صاحب. اور سامعین ان ممالک کی طرح 2018 کی تقریبات کے موقع پر نیو یارک میں بھی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں, جہاں آج روایتی ٹائم بال جو ہے وہ گرائے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تقریباً 2,000,000 افراد جو ہیں ان کے جمع ہونے کی توقع ہے. ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ